العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله غير مقنوط من رحمته ولا مخلوف من نعمته ولا مأيوس من مغفرته ولا مستنكف عن عبادته الذي لا تبرح منه رحمة ولا تفقد له نعمة. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت ويطهرهم تطهيرا.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد والفرقان الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. درود پڑھ دیجئے محمد. آج شب جمعہ بھی ہے، شب عاشور بھی ہے، زمانے کے امام کے ساتھ متمسک رہنے کا دن ہے. چنانچہ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ دعائے سلام کے امام زمانہ میں ساتھ مل کے ساتھ ساتھ شریک ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وقائدا وناصرا ودليلا وأينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا. درود پڑھ دیجئے محمد. آج کی شب شب عاشور اور ایسی رات ہے کہ جس رات کو انبیاء یاد کرتے ہیں تو گریہ فرماتے ہیں. یہ بھی تاریخوں میں ہے کہ حرم امام حسین میں 1,24,000 انبیاء تشریف لاتے ہیں اور اس شخص سے مصافحہ کرتے ہیں جو زیارت امام حسین پڑھنے کے لیے آیا ہوتا ہے. جناب آدم جب کربلا سے گزرے ہیں تو انہوں نے گریہ کیا ہے، جناب نوح گزرے ہیں انہوں نے گریہ کیا ہے، یہاں تک کہ بعض ایسے انبیاء تھے جو گزرے ہیں کربلا کے میدان سے تو ٹھوکر لگی ہے گر گئے اور آگے چلنا ان کے لیے مشکل ہو گیا تھا. ان کی کشتی بھور میں تھی، سفینہ بھور میں تھا، تو خدا کی طرف سے آواز آئی یہ کربلا ہے، لہذا اس زمین سے تم اس وقت آگے بڑھو گے جب حسین کے قاتلوں پر لعنت بھیجو گے. جناب موسیٰ نے ایک مرتبہ سوال کیا پالنے والے ماجرا کیا ہے؟ تو نے آخری رسول کی امت کو تمام امتوں پر فضیلت کیوں دی؟ صحیح ہے رسول سب سے زیادہ فضیلت رکھتے ہیں، لیکن امت میں ایسا کیا کمال تھا جس کی وجہ سے ہر امت پر اس امت کو فضیلت دی؟ تو خدا کی طرف سے آواز آئی، 10 اعمال ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم نے امت محمدی کو فضیلت دی ہے. 10 اعمال کون کون سے ہیں؟ نماز عمل ہے، زکوٰۃ، روزہ، حج، جہاد، جمعہ، جماعت، قرآن، علم، اور پھر فرمایا عاشورہ. محسوس یہ ہوتا ہے کہ جناب موسیٰ باقی ساری چیزوں سے واقف تھے لیکن عاشور کے لفظ سے واقف نہیں تھے. سوال کیا پالنے والے، یہ عاشورہ کیا ہے؟ خدا کی طرف سے آواز آئی، البکا والتباکی علی ولد المصطفیٰ والمرسیت والعزا علی ابن بنت نبی. عاشورہ چار چیزوں کا نام ہے، رونے کا نام ہے، رولانے کا نام ہے، رونے کی صورت بنانے کا نام ہے، مرثیہ خوانی کرنے کا نام ہے، اور کسی بھی طریقے سے عزاداری کرنے کا نام ہے. اور پھر آواز آئی، اے موسیٰ، جو غم حسین کے لیے، اغائے حسین کے لیے اپنا مال خرچ کرتا ہے، پروردگار اس کے مال میں برکت دے دیتا ہے. اور پھر فرمایا، اے موسیٰ، خدا کی قسم، یعنی قسم کھا رہا ہے پروردگار، قسم ہے، جو شخص غم حسین میں اپنے آنکھوں سے ایک قطرہ اشک کو بہائے گا، پروردگار اسے 1000 شہدا کے برابر ثواب دے گا. دیکھیں، زمانے کے امام کی غیبت میں اگر کوئی انتظار کر رہا ہے تو حدیث رسول یہ ہے کہ اسے 1000 شہیدوں کے برابر ثواب ملتا ہے. انتظار کرنے والے کو بھی 1000 شہیدوں کے برابر ثواب ہے، غم حسین میں رونے والے کے لیے بھی 1000 شہیدوں کے برابر ثواب. اور آج کی رات ایسی ہے، حقیقی معنوں میں کل کا دن عاشور کا دن بھی ہے، جمعے کا دن بھی ہے، ممکن ہے کہ زمانے کے امام کے ظہور کا دن بھی ہو. اور اگر ظہور کا دن ہے، انسان کو اب تیاری کر لینی ہے، آج کی رات کو انسان ضائع نہ کرے. کچھ اعمال مفاد الجنان کے اندر موجود ہیں، میں ان میں سے فقط 5 اعمال کا تذکرہ آپ کے سامنے کروں گا جو بہت اہم ہیں. پہلا عمل یہ ہے کہ آج عاشور کی رات ہے. علماء کا تو طریقہ یہ تھا کہ روزانہ زیارت عاشورہ پڑھا کرتے تھے، ہم کم از کم آج زیارت عاشورہ پڑھ لیں. زیارت وارثہ جو ہمارے یہاں معروف ہے، زیارت وارثہ حقیقت میں کوئی الگ سے دعا نہیں ہے، الگ سے زیارت نہیں ہے، اصل زیارت ہے زیارت عاشورہ. اس کا خلاصہ کیا گیا ہے زیارت وارثہ کے نام سے، ورنہ اصل زیارت ہے زیارت عاشورہ. اس زیارت میں سلام بھی ہے، اس زیارت میں لعنت بھی ہے. اور زیارت عاشورہ ایسی دعا ہے، کئی اعمال ایسے ہیں جس کا اجر وہ نہیں ہے جو زیارت عاشورہ پڑھنے کا اجر. اور آپ نے دیکھا ہوگا کچھ واجب عبادتیں بھی ایسی ہوتی ہیں جس کا ثواب وہ نہیں ہوتا جو مستحب عبادت کا ہوتا ہے. سلام کرنا مستحب ہے، ثواب زیادہ ہے، جواب دینا واجب ہے، ثواب کم ہے. تو کچھ مستحب عبادتوں کا بھی ثواب زیادہ ہوتا ہے. ایک مؤمن تھے، اپنے بچپنے کا حال بتاتے ہیں کہ ان کے ایک دوست تھے، اتنے قریبی دوست تھے کہ پڑوس میں رہتے تھے اور ساتھ ساتھ اسکول جایا کرتے تھے. بڑے ہوئے تو ان کے دوست کی عادتیں خراب ہو گئیں، اور اتنی بری عادت یہ ہو گئی کہ نفرت ہو گئی اپنے دوست سے، دوستی ختم کر دی. کچھ عرصے کے بعد پتا چلا کہ جس سے دوستی ختم کی تھی اس کا انتقال ہو گیا، اور انتقال ہوا لیکن یہ اپنے دوست کے جنازے میں بھی شریک نہیں ہوا، اتنی برائیاں تھیں اس کے اندر. کچھ سالوں کے بعد وہ دوست خواب میں آیا، اور خواب میں جو اپنے اس برے دوست کو دیکھا تو بہترین لباس میں دیکھا، بہترین مکان میں دیکھا. سوال کیا، میری زندگی تو تمہارے سامنے گزری تھی، مجھے معلوم ہے کس کس طرح کہ تم گناہ کبیرہ انجام دیتے تھے، تم اتنی بہترین حالت میں کیسے ہو؟ جواب دیتا، تم نے بالکل ٹھیک کہا، جب میں دنیا سے گیا تھا مجھ پر بہت سخت عذاب آئے، یہاں تک کہ پہلی رات جو میں نے قبر میں گزاری فشار قبر کے ساتھ گزری، بہت سختیاں جھیلی، لیکن 3 دن گزرے ہیں اس قبرستان میں ایک ایسی خاتون آ کر دفن ہوئی ہے مجھے نہیں معلوم کون سا عمل انجام دیا، لیکن ہم نے کیا دیکھا کہ تین دن میں تین مرتبہ زہرا کے لال حسین ابن علی اس کی زیارت کو آئے. اور جب وہ زیارت کو آئے آس پاس کی جتنی قبور تھی ان سے عذاب کو دور کر لیا گیا، نہیں معلوم اس سے کون سا عمل انجام دیا. وہ ایران کے شہر یس میں رہتے تھے، وہیں کا قبرستان تھا. کہتے ہیں یس کے بازار میں ایک بزنس مین رہتا ہے، ہمیں پتا چلا اس کی زوجہ ہے، جا کر معلوم تو کروں. یہ خواب سے بیدار ہوتا ہے، بازار یس جاتا ہے، وہاں بزنس مین کو تلاش کرتا ہے، ایک شخص نظر آتا ہے، اسے سوگ کا لبنا ہوتا ہے، سیاہ رنگ کا لباس پہنا ہوتا ہے، سوال کرتا ہے آپ کے گھر میں کیا کوئی میت ہو گئی ہے؟ جواب دیتا ہاں تین دن پہلے میں نے اپنی زوجہ کو دفنایا ہے. کہتا اچھا یہ بتاؤ آپ کی زوجہ کیا بار بار کربلا جایا کرتی تھی؟ اسے کہا نہیں کربلا تو اتنا نہیں جاتی تھی. کہا اچھا یہ بتائیں کہ آپ کی زوجہ کیا مجلس حسین میں ذاکری کیا کرتی تھی، مصائب پڑھا کرتی تھی؟ کہا نہیں وہ مصائب بھی نہیں پڑھتی تھی، کوئی ذاکری بھی نہیں تھی. کیا پھر یہ بتائیے کیا وہ مجلس منعقد کیا کرتی تھی، بانیان مجلس میں شامل تھی؟ کہا کہ نہیں وہ اتنی مجلسیں بھی منعقد نہیں کرتی تھی. لیکن تم سوال کیوں کر رہے ہو؟ کہ میں سوال اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے خواب میں ایک دوست آئے، پورا واقعہ بیان کیا، اس سے بتایا ہے کہ آپ کی زوجہ کی قبر میں تین مرتبہ مولا حسین آئے ہیں. بس حسین کا نام سنا ایک چیز یاد آ گئی، کہ میری زوجہ روزانہ زیارت عاشورہ پڑھا کرتی تھی، شاید سبب یہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان. میری زوجہ زندگی بھر حسین کی زیارت پڑھا کرتی تھی، مرنے کے بعد حسین اس کی زیارت کو آ گئے. زیارت عاشورہ کوئی معمولی زیارت نہیں ہے، انسان درجات میں اضافہ کرتا ہے، اپنے بلندی درجات حاصل ہوتے ہیں زیارت عاشورہ کے تحت. آج کی رات زیارت عاشورہ انجام دے، اس کے علاوہ ہزار مرتبہ حسین کے قاتلوں پر لعنت بھیجے، اللهم لعن قتلة الحسين علیہ السلام، ہزار مرتبہ کہے. اور اسی طریقے سے ہزار مرتبہ پروردگار کی عبادت انجام دینے کے لیے سورہ توحید کی تلاوت کرے، سورہ توحید کی تلاوت بھی ہزار مرتبہ انجام دے. اور پھر یہ ہے کہ انسان اگر کسی سے ملاقات کرے، مومن سے ملاقات کرے، تو سلام کرنے کے بجائے یہ جملہ کہے، اعظم اللہ اجورنا بمصابنا بالحسین علیہ السلام وجعلنا وإياكم من الطالبين بساره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليه السلام. پالنے والے غم حسین کے صدقے میں ہمیں اجر نصیب فرما، اور پالنے والے زمانے کے امام کے ساتھ وہ زمانہ ہمیں دکھا دے کہ ہم بھی خون حسین کا انتقام زمانے کے امام کے ساتھ لیں. اور پھر آج کی رات انسان گزارے شب داری کر، جاگ کر گزارے، اور انسان کو کیسے نیند آ جائے؟ آج تو شب عاشور ہے، حسین کے بچے آج جاگے رہے ہیں، العطش العطش کی سزائیں ان کی زبانوں سے بلند ہوئی ہیں، حسین کے بچوں کو نیند نہیں آئے، ہمیں اور آپ کو کیسے نیند آ جائے گی؟ روتے ہوئے حسین کے بچوں نے رات گزاری ہے. بس عزیزان گرامی، میں نے عرض کیا کہ ہماری دعا یہ ہے کہ آج کے دن پروردگار ہمیں وہ موقع دکھا دے کہ خون حسین کا ہم انتقام لیں زمانے کے امام کے ساتھ. کل بھی گفتگو ہوئی تھی رجعت کے موضوع پر، یہ عقیدہ رجعت کوئی معمولی عقیدہ نہیں ہے، صرف شیعان حیدر قرار وہ ہیں جو اس عقیدے کو مانتے ہیں. جس طریقے سے پہلا امام ہم حضرت علی کو مانتے ہیں، آخری امام امام مہدی کو مانتے ہیں، تو جس طریقے سے ہم اپنے امام کو فقط منفرد ہے سارے عقیدوں کے اندر، اپنے امام کو خود ہم مانتے ہیں اور کوئی دوسرا مسلمان نہیں مانتا، اسی طریقے سے عقیدہ رجعت وہ ہے جس کو ہم فقط مانتے ہیں، دوسرا مسلمان نہیں مانتے. البتہ یہ عجیب بات ہے، تعجب ہوتا ہے کہ وہ تو عقیدہ رجعت کا انکار کرتے ہیں، بچوں کی شکلوں سے نوجوانوں کی شکلوں سے محسوس ہو رہا ہے کہ رجعت کے معنی نہیں معلوم، میں بیان کر رہا ہوں بزرگان جانتے ہیں. رجعت کا مطلب یہ ہے کہ اسی دنیا میں انسان کا دوبارہ زندہ ہونا، ایک تو قیامت میں انسان زندہ ہوگا، عقیدہ رجعت کا مطلب یہ ہے کہ اسی دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو دوبارہ زندہ ہو جائیں گے. تو مسلمان وہ ہیں جو عقیدے کا انکار کرتے ہیں، کوئی ایسا نہیں ہو سکتا، جبکہ قرآن کی آیتیں بھی دلالت کرتی ہیں. اور قرآن کی آیتوں کو چھوڑیے، وہ جن کو اپنا خلیفہ مانتے ہیں ان کی زبان سے بھی جملہ جاری ہو گیا کہ رجعت ٹھیک ہے. کب؟ سیرت ابن ہشام جلد نمبر 3، الملل والنحل جلد نمبر 6، رسالہ عقائدیہ، یہ تو کتابیں وہ ہیں کہ جس کا میرے مسئلے سے تعلق نہیں ہے. ان تینوں کتابوں میں لکھا ہے کہ جب رسول کی وفات ہو گئی تو ایک شیخ آگے بڑھے اور انہوں نے کہا، خبردار رسول کو مرا ہوا نہ کہنا، خدا کی قسم رسول اسی طرح سے چلے گئے ہیں جس طرح جناب موسیٰ گئے تھے، یہ دوبارہ زندہ ہو جائیں گے. عجیب بات ہے. یا تو یہ کہیں کہ وہ ٹھیک کہہ رہے تھے، وہ صحیح کہہ رہے تھے، اگر وہ صحیح کہہ رہے تھے تو ہم بھی صحیح کہہ رہے ہیں، یا وہ کہیں کہ وہ غلط کہہ رہے تھے، اور اگر وہ غلط کہہ رہے تھے تو پھر انہیں اپنا صحیح خلیفہ نہ مانیں. درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. تو رجعت وہ عقیدہ ہے جو ہمیں رکھنا ہے، بچوں میں منتقل کرنا ہے کہ کچھ سے ہوں گے تو دوبارہ زندہ ہوں گے. البتہ فرزند رسول صادق امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام شاہ محمد، ان الرجعت لیست بعامت، رجعت ہر انسان کے لیے نہیں ہے کہ ہر انسان دوبارہ زندہ ہو جائے گا، وہی خاصت، بلکہ یہ خاص لوگوں کے لیے ہے. پھر فرماتے ہیں وہ خاص لوگ کون ہیں؟ وہ خاص لوگ ایسے پکے مومن ہیں جنہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، اور ایسے پکے مشرک ہیں کہ جنہیں بھی دوبارہ اٹھایا جائے گا، اور ان دونوں کا مقابلہ ہوگا. انہوں نے جو قتل کیا تھا مقتول، آج انہیں قصاص لے کر انتقام لے گا. تو رجعت کا عقیدہ ہمارا اور آپ کا سب کا عقیدہ ہے. 40,000 مومنین جو زمانے کے امام کے لشکر میں ساتھ ہوں گے، اس کے اندر اصحاب کہف شامل ہیں، جناب موسیٰ کے 27 ساتھی شامل ہیں، سلمان، ابو ذر، مقداد، ابو دجانہ، مالک اشتر شامل ہیں. یہ سب کون ہیں؟ یہ اس دنیا سے انتقال کر گئے لیکن دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اور انہیں حکومتیں ملیں گی. اور اگر اس رجعت کے اندر انسان بھی چاہتا ہے کہ وہ دوبارہ زندہ ہو، چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام شاہ فرماتے ہیں، جو چاہتا ہے کہ زمانے کے امام کے ساتھ مل کر خون حسین کا انتقام لے، وہ 40 روز تک صبح کے وقت دعائے عہد کی تلاوت کرے. دعائے عہد وہ ہے، چھٹے امام شاہ فرماتے ہیں، اگر وہ زندہ رہا تو پروردگار اس میں وہ صلاحیت دے گا کہ زمانے کے امام کے مددگاروں میں شامل ہوگا، اور اگر دنیا سے رخصت ہو گیا، قبر میں آ گیا، تو بھی پروردگار اجازت دے گا کہ تم قبر سے اٹھو اور زمانے کے امام کے ساتھ جہاد کرو. یہ ہے دعا عہد. اور اس کے جملے یہ ہیں، اللہم ان حال بینی وبینہ الموت، پالنے والے اگر میرے اور زمانے کے امام کے درمیان موت حائل ہو گئی تو پھر مجھے اس حالت میں اٹھانا کہ میرا لباس میرا کفن ہو، میرے ایک ہاتھ میں تلوار ہو، ایک ہاتھ میں نیزہ ہو. یہ دعا عہد کے جملے ہیں. صبح کے وقت پڑھنے کی بہت زیادہ تاکید ہے، صبح کے وقت نماز سے فارغ ہو جائیں حتیٰ سورج بلند ہو جائے، یعنی نماز فجر کی قضا کا وقت ہو جائے، اس کے بعد انسان دعا عہد کی تلاوت کرے 40 دنوں تک، تو زمانے کے امام سے ملاقات ہوتی ہے اس زندگی میں، اور اگر ممکن نہ ہوئی تو مرنے کے بعد زیارت ہوگی. اور پھر اسی دعا عہد کے بارے میں مزید جملے ہیں، اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں زمانے کے امام کے سپاہی، بہت مشکل کام ہے بننا، مددگاروں میں شامل ہونا بہت مشکل کام ہے، تو کم از کم دعا عہد پڑھنے کا یہ ثواب بھی ہے کہ ہر لفظ پر 1,000 نیکیاں دی جائیں گی، ہر لفظ پر 1,000 گناہوں کو معاف کیا جائے گا. دعا عہد الفاظ بہت زیادہ نہیں ہے اس کے اندر، اگر ابھی شروع کریں گے تو شاید 10 منٹ لگے گی، ایسے ایسے 5 منٹ کی دعا بن جائے گی. دعا عہد مختصر سے دعا ہے، فجر کا وقت ہے، تعقیبات نماز کے اندر گویا شامل کر کر انسان اس کو پڑھتا ہے، پھر زمانے کے امام کی زیارت ہوتی ہے. اور ابھی جو غیبت کا زمانہ ہے، غیبت کے زمانے کے اندر یہی ذمہ داریاں ہیں، زمانے کے امام سے معرفت بڑھانی ہے، محبت بڑھانی ہے، کیونکہ رسول اللہ شاہ فرما گئے تھے کہ من مات ولم یعرف امام زمان ہی مات میتت جاہلیہ. جو آدمی کسی زمانے کا ہو، کسی علاقے کا ہو، مر گیا اور زمانے کے امام کی معرفت نہ رکھتا ہوا، وہ جاہلیت کی موت مرا ہے، کفر کی موت مرا ہے. تو معرفت انسان کو بڑھانی ہے، اور غیبت یہ بالکل ویسے ہی ہے کہ جیسے انبیاء کی غیبت تھی. میں نے بیان کیا تھا شیخ صدوق کے بارے میں کہ زمانے کے امام نے کہا کہ کوئی نئی غیبت نہیں ہے, انبیاء بھی اس غیبت سے گزرے ہیں, میری غیبت طولانی غیبت ہے, بس یہ فرق. ایک حدیث ہے جس کے جملے یہ ہیں, فی القائم من سنت موسیٰ بن عمران, قائم آل محمد کی سنت وہی ہوگی جو جناب موسیٰ کی تھی. جناب موسیٰ کی جب پیدائش ہوئی تھی تو فرعون نے بچوں کو قتل کیا تھا, تو جناب موسیٰ کی پیدائش بڑے مخفی طریقے سے ہوئی تھی, پوشیدہ طریقے سے ہوئی تھی. جس طریقے سے جناب موسیٰ کی ولادت ہوئی تھی اسی طریقے سے قائم آل محمد کی ولادت ہوگی, اور جس طریقے سے جناب موسیٰ ہدایت کرنے کے بعد غیبت میں چلے گئے تھے, کوئی طور پر 40 دنوں تک چلے گئے تھے, اسی طریقے سے زمانے کے امام بھی غیبت میں چلے جائیں گے. اور شاید اب اس یہ حدیث کا جملہ نہیں ہے لیکن میں اضافہ کر رہا ہوں, یہ بھی مماثلت پائی جاتی ہو کہ جس طریقے سے 40 دنوں کے لیے جب گئے تھے جناب موسیٰ تو پوری قوم سامری کی بات مانتے ہوئے گسالے کو پوجنے لگی تھی, جناب موسیٰ کا انکار کر دیا تھا. امام مہدی بھی غیبت میں چلے گئے ہیں, کچھ لوگ ایسے ہیں غیبت میں جاننے کے بعد ان کی معرفت ختم ہو جائے گی, محبت ختم ہو جائے گی, اور پھر شرک کے اندر کفر کے اندر مبتلا ہو جائیں گے. اور کل کی بات بھی بیان کی تھی کہ کچھ بے صبری میں اتنا آگے بڑھ جائیں گے کہ امام نہیں آئے ہیں بس ہم کوئی کام کرتے ہیں, اور دعوی نبوت کرنے والے دعوی امامت کرنے والے پیدا ہو جائیں گے, ایسے لوگ ہوں گے. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو زمانے کے امام کی محبت رکھتے ہیں, اور محبت میں درجات اتنے ہیں, کوئی ہر وقت پکارتا ہے زمانے کے امام کو, کوئی ضرورت پڑنے پر پکارتا ہے. یہ بھی میں نے بات بیان کی. ایک شخص تھا, دیکھیں ہمارے یہاں پاکستان میں تو بہت عام سی بات ہے, کتنے ہی ہمارے مومنین ایسے بے جرم ہیں بے خطا ہیں لیکن جیلوں میں ہیں. انتظام کرنا ہمیں ان مومنین کی رہائی کے لیے. ایک مومن ایسا تھا بے جرم بے خطا قید میں بند ہو گیا, حاکم نے حکم دیا کہ اس کو اگلے دن سولی پہ چڑھا دیا جائے. اب الزامات کتنے لگائے جاتے ہیں, تہمتیں کتنی لگائی جاتی ہیں, انسان کو کوئی ایسا الزام آ جاتا ہے جو اس نے کیا ہی نہیں. بس مرنے کا دن تھا, کل کے روز سولی پہ چڑھنا ہے. رات میں رسول اللہ کو یاد کیا, یاد کر کر کے روتا رہا, یا رسول اللہ میں آپ کو نبی مانتا ہوں, آپ کو رسول مانتا ہوں, آپ میرے حادی ہیں, میرے رہنما ہیں, آپ میری مدد کیجیے. 14 معصومین کے واسطہ دے دیا, کوئی مدد کو نہیں آیا. روتا روتا خواب میں سو گیا. خواب میں کیا دیکھا کہ رسول اللہ تشریف لائے, اور رسول اللہ اس حالت میں تشریف لائے, فرماتے ہیں کہ دیکھو تم نے ہمیں یاد کیا ہے, ہم تمہاری مدد کریں گے, لیکن ایک چیز سکھلا کر جا رہے ہیں کہ تم جس معصوم کو یاد کرو گے اور جس واسطے سے یاد کرو گے, ہر معصوم الگ الگ چیز کے اندر تمہاری مدد کرتا ہے. دیکھیں مدد تو ایسی چیز ہے, سارے معصومین کلی طور پر مشکل کشا ہیں, سب مدد کو آتے ہیں, سب مشکل کشائی کرتے ہیں, لیکن رسول اللہ شاہ فرما کے جا رہے ہیں کچھ کے ساتھ مخصوص مدد ہے, وہ مخصوص چیزوں کے اندر بہت جلدی مدد کو پہنچتے ہیں. 12 ائمہ کے بارے میں بیان کیا, اور یہ بات میں پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں, آپ کسی بھی امام کو پکاریں, آپ کے زمانے میں اگر کوئی مدد کو آتے ہیں تو زمانے کے امام مدد کو آتے ہیں, لیکن واسطہ کس کو دینا ہے, واسطہ کس کو بنانا ہے. رسول اللہ شاہ فرماتے ہیں اگر تم مجھے واسطہ بناتے ہو, میری بیٹی کو واسطہ بناتے ہو, میرے نوازوں کو واسطہ بناتے ہو, تو دنیا میں تم بہتری چاہتے ہو, آخرت میں بہتری چاہتے ہو, ہم چاروں کے صدقے میں تمہیں ملے گی. پھر فرمایا اور اگر ہمارے داماد علی مرتضیٰ کا واسطہ بناتے ہو اور پھر دعا کرتے ہو تو دنیا کی مصیبتوں سے تم نجات پا جاؤ گے. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں جب گرتے ہیں تو کہتے ہیں یا علی مدد, مصیبت آئی ہے, آفت آئی ہے, زبان سے نکلتا یا علی مدد. اور پھر فرماتے ہیں کہ جو ہمارا 12واں جانشین ہے اسے اس وقت واسطہ دے کر بلانا جب, یہاں اشارہ کر کے بتاتے ہیں کہ جب چھری تمہاری گلے پر آ جائے اور تم مرنے کی بالکل قریب ہو تو کہنا یا صاحب الزمان ادرکنی, زمانے کے امام تمہاری مدد کو پہنچیں گے. اور بس اس کی زبان سے یہاں نکلا تھا یا صاحب الزمان ادرکنی, خواب میں دیکھا کہ ایک نور صادر ہوا ہے جو نور کا آلہ اپنے ہاتھوں میں لے کر آیا ہوا ہے, ہتھیار نور کا ہے. بس یہ منظر دیکھ کر جاگتے ہیں, اور جیسے ہی جاگتے ہیں حاکم کہتا ہے کہ تم نے کس کو یاد کیا تھا, کس کو بلایا تھا, اس کی ہیبت ایسی تھی کہ اب میں تمہیں قتل نہیں کر سکتا. زمانے کے امام مدد کو آتے ہیں غیبت میں. اور کاش یہ غیبت کا زمانہ گزر جائے تو ظہور امام میں ہم امام کی دیدار سے مشرف ہو جائے. ظہور امام جب ہو جائے گا, یہ جملہ آپ نے بہت مرتبہ سنا, یملا الارض قسطا و عدلا کما ملی الظلم و جورا, زمانے کے امام جب آئیں گے تو دنیا کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دیں گے جیسے ظلم و جور سے بھری ہوگی. جملہ سنا, لیکن حقیقت میں اس جملے کے بہت سارے معنی ہیں, بہت سارے مطالب ہیں. ایک مطلب یہ بھی ہے کہ ایسا عدل قائم ہو جائے گا کہ انسان کے باطن کی خرابیاں بھی دور ہو جائیں گی. آج جو ایک دوسرے سے مومنین ہی نفرت رکھتے ہیں, دوسروں کو تو چھوڑیے, ایک دوسرے سے جو کینہ اور بغض موجود ہے, زمانے کے امام آئیں گے بغض ختم ہو جائے گا. فرزند رسول صادق امام جعفر صادق علیہ السلام, اللہ علیہ وسلم. ایک اور حدیث بھی شاہ فرماتے ہیں, اور یہ جو بات میں نے بیان کی مولا کائنات کا جملہ ہے, فرماتے ہیں لذہبت الشہناء من قلوب العباد, جب زمانے کے امام ظہور کریں گے تو لوگوں کے دلوں سے بغض و کینہ دور ہو جائے گا. اب یہ نہیں ہوگا میں اس کی تقلید کرتا ہوں, یہ اس کی تقلید کرتا ہے, یہ عزادار ہے, یہ ماتمی ہے, یہ نمازی ہے, ساری برائیاں, سارے اندر کی کینے بغض سب ختم ہو جائے گا زمانے کے امام جب ظہور کریں گے, سب محبت رکھیں گے. دوسری چیز جو چھٹے امام کی حدیث میں, باطن اتنا پاک ہو جائے گا انسان کہ لوگوں کے حج کرنے والوں کی کثرت بہت ہو جائے گی. بہت سارے حاجی حج پر جائیں گے, اور پھر یہاں تک جملہ ملتا ہے اتنے زیادہ لوگ حج پر جائیں گے اور اتنے زیادہ لوگ طواف کریں گے کہ امام روک دیں گے, جو مستحب حج کرنے والے ہیں وہ رک جائیں, واجب حج کرنے والوں کو موقع دیں. اتنے زیادہ لوگ حج پر جائیں گے, آج تعداد دیکھ کر انسان محسوس کرتا ہے اب اس سے زیادہ کیا تعداد بڑھے گی. زمانے کے امام جب ظہور کریں گے کہیں گے مستحب حج کرنے والے تم لوگ رک جاؤ, واجب حج کرنے والوں کو موقع دو, حجر اسود کو چومنے کا ان کو موقع دو. تو زمانے کے امام جب ظہور کریں گے انسان کا باطن پاک ہو جائے گا, یہ عدل قائم ہوگا, یہ انصاف قائم ہوگا. بس عزیزان گرامی, آج کی جو گفتگو ہے شب عاشور اور مولا کے ساتھ متمسک رہنے کی دن کی رات ہے. شب عاشور وہ رات ہے, بلکہ آج شب جمعہ شب عاشور دونوں ہیں. ایک روایت میرے ذہن میں آئی, چھٹے امام کے بعد ایک صحابی آتے ہیں سدیر, ان کا نام ہے, بہت مشہور صحابی ہیں. چھٹے امام سوال کرتے ہیں یہ بتاؤ اے سدیر, کیا تم ہمارے جد مظلوم کی زیارت کو جاتے ہو؟ سدیر کہتا ہے کہ نہیں مولا, میں روزانہ نہیں جا پاتا. چھٹے امام شاہ فرماتے ہیں کہ تم کتنے بڑے جفاکار ہو, روزانہ زیارت کو نہیں جاتے. اچھا یہ بتاؤ کہ کیا تم ہر ہفتے زیارت کو جاتے ہو؟ سدر کہتا نہیں, سچی بات ہوئی کہ ہر ہفتے بھی نہیں جاتا. مولا کہتے ہیں کہ پھر یہ بتاؤ کہ کیا ہر مہینے جاتے ہو؟ کہتا نہیں مولا, ہر مہینے بھی نہیں جا پاتا. مولا فرماتے ہیں کیا پھر سال میں ایک مرتبہ جاتے ہو؟ کہتے ہیں مولا, میں ہر سال بھی نہیں جا پاتا. ہاں کچھ سال آتے ہیں, میں کچھ سالوں کے درمیان ایک مرتبہ چلا جاتا ہوں. مولا فرماتے ہیں تم نے کتنا بڑا ظلم کیا ہے, کتنی بڑی جفا کی ہے. ارے زیارت امام حسین وہ ہے کہ عام دنوں میں انسان کو ایک مرتبہ انجام دینا چاہیے, اور اگر جمعے کے دن آ جائے تو پانچ مرتبہ زیارت امام حسین انجام دینا چاہیے. انسان پانچ وقت کی نمازیں پڑھتا ہے, جمعے کے دن آ جائے پانچ مرتبہ زیارت امام حسین انجام دے. سوال کیا سدیر نے, یبنا رسول اللہ, یہ تو ناممکن ہے, میرے گھر میں, میرے وطن میں اور زیارت کربلا میں تو بہت زیادہ فاصلہ ہے, کیسے میں ہر دن جا سکوں گا اور دن میں پانچ مرتبہ جا سکوں گا؟ امام شاہ فرماتے ہیں اے سدیر, اگر تمہارے گھر میں اور کربلا میں بہت زیادہ فاصلہ ہو, جیسے یہ ہمارا حساب بھی مسئلہ ہے, اگر بہت زیادہ فاصلہ ہو تو پھر ایک کام کرو, جمعے کا دن ہو یا جب بھی زیارت کرنے کا ارادہ ہو تم چھت پر چلے جاؤ اور دائیں دیکھو بائیں دیکھو اور پھر آسمان کا رخ کرو اور ذہن میں کربلا کو لے کر آؤ اور دو جملے کہو, السلام علیک یا ابا عبد اللہ, السلام علیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ دو جملے کہو, تمہیں وہی اجر ملے گا جو روزانہ زیارت کرنے والے کو ملتا ہے. آج کربلا میں ہم موجود نہیں ہیں, شب جمعہ بھی ہے, شب عاشور بھی ہے, ساری مناسبتیں حسین کے ساتھ ہیں, آج زیارت عاشورہ اور کسی بھی طریقے سے زیارت عاشورہ نہ بھی پڑھ سکیں، ایک مرتبہ مولا حسین کو اس طرح سلام دیجیے، السلام علیک یا ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ پر ہمارا سلام ہے. شب عاشور مولا حسین تیاری کر رہے تھے، بتا رہے تھے حبیب تمہیں یہاں قربان ہونا ہے، مسلم تمہارا لاشا یہاں پر گرے گا. یہاں تک ایک ایک لکے لاشے کو بتا دیا، ایک ایک کی شہادتوں کو بتا دیا. لیکن میں کہوں گا مولا آج شب عاشور ہے، آج آپ شہادتیں بتا رہے ہیں لیکن سب زندہ ہیں. ایک دن گزرے گا، اگلی رات آئے گی، کوئی کربلا کے میدان میں زندہ نہیں ہوگا، ہر ایک رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوگا. بعض دفعہ بچوں کے ذہن میں خیال آتا ہے 8 محرم کو حضرت عباس کے مصائب بیان ہوتے ہیں، 9 محرم کو جناب علی اصغر کے، جناب حضرت علی اکبر کے مصائب بیان ہوتے ہیں. تو شاید بچوں کے ذہن میں سوال آتا ہو کہ کوئی 8 محرم کو شہید ہو گیا، کوئی 9 محرم کو شہید ہو گیا، کوئی عاشور کے دن شہید ہو گیا. ایسی بات نہیں، ایک دن میں بھرا گھر خالی ہو گیا ہے. 72 لاشیں حسین نے ایک دن میں اٹھائے ہیں. صبح عاشور قربانیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، اور حسین ہیں جو تنہا ہر ایک کی لاش پر جاتے ہیں اور ہر ایک کی لاش کو اٹھا کر لاتے ہیں. اور جب لاش اٹھانے کے لیے جاتے تھے، فوج اشقیہ حسین کا نشانہ بنا کر تیر پھینکا کرتی تھی. جب بھی حسین لاش اٹھانے کے لیے گئے، تیروں سمیت واپس آئے. لیکن میں عرض کروں مولا، آپ صبح سے لے کر عصر تک ہر ایک کی لاش اٹھاتے رہے، جب آپ کا لاشا زمین کربلا پر گرے گا کون ہوگا جو آپ کی لاش اٹھائے گا اور خیمے میں لے کر آئے گا؟ ہائے امام مظلوم، آقا مرشی نجفی اپنے وصیت نامے میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں جب مجھے دفن کرنا تو میرے تابوت کو ایک مرتبہ بی بی معصومہ قم کے حرم میں لے کر آنا، اور میرے امامے کے ایک سرے کو بی بی کے ذریعے سے باندھنا، دوسرے سرے کو میرے تابوت سے باندھنا، اور مولا حسین کے وقت رخصت کے مسائل بیان کرنا. حسین کی رخصت بڑی عجیب ہے، اب کوئی نہیں ہے جو حسین کے ساتھ دینے والا ہو، یہاں تک کہ علی اصغر بھی قربان ہو گئے. اب مولا حسین ودا لینے کے لیے آتے ہیں، یہ رخصت ہے اور عجیب رخصت ہے. اپنی بہن زینب کے پاس آتے ہیں، وہ زینب جس نے اپنا مولا محمد قربان کر دیا حسین کو بچانے کے لیے، وہ ام لیلہ جس نے اپنا علی اکبر قربان کر دیا حسین کو بچانے کے لیے، وہ ماں ام فروا جس نے اپنا قاسم قربان کیا حسین کو بچانے کے لیے، اب وہ حسین اجازت مانگنے کے لیے آ رہا ہے. اور ہر بی بی سے وقفے وقفے سے اجازت لے کر چلے گئے، لیکن ہر بی بی سے جب اجازت لے کر چلے گئے، ایک مرتبہ کونے میں ایک بوڑھی ماں کو دیکھا اور قریب آ کر کہا، یا فضا علیکی من السلام، اے فضا تم پر بھی میرا سلام ہو. یہ حسین کی ماں شہزادی فاطمہ زہرا کی کنیز تھی، لیکن کربلا میں ماں بن کر حسین کو پالا تھا. کہ اے بوڑھی ماں تم پر بھی میرا سلام ہو. یہاں تک کہ حسین کی زبان سے جملے جاری ہو گئے، علیکن من السلام، ساری بیویوں تم پر میرا سلام ہو. اور اب حسین خیمے سے باہر آئے، شہزادی زینب بھی ساتھ تھی، ایک خیمے سے بیویوں سے ودا ہو گئے، دوسرے خیمے میں تشریف تھا. اس خیمے میں کون ہے؟ اس خیمے میں بیمار امام سید سجاد. ہر بیوی سے تو ودا ہو گئے، لیکن سید سجاد تو وہ تھے صبح عاشور سے لے کر عصر عاشور تک غش میں تھے، منظر یاد نہیں ہے، منظر معلوم نہیں ہے، کس کے ساتھ کیا واقعہ پیش آئے. ایک مرتبہ شہزادی زینب سید سجاد کا نشانہ ہلا کر کہتی ہیں، دیکھو تو صحیح تمہارے بابا اجازت لینے کے لیے آئے ہیں. ایک مرتبہ سید سجاد نے آنکھیں کھولی اور ایسا عجیب فقرہ کہا ہے، میں اس فقرے کی ترجمانی نہیں کر سکوں گا، بتا سمجھ لیا لیجیے گا، اے محسوس کیجیے گا. سید سجاد نے آنکھیں کھولی اور ماں پھوپھی اماں کو دیکھ کر کہا، پھوپھی اماں بتائیے تو صحیح میرے بابا کہاں ہیں؟
حسین سامنے موجود ہیں، سید سجاد پہچان نہ سکے، پہچانتے تو کیسے پہچانتے، لاشیں لانے اور لے جانے میں 1900 زخم جس میں ناظرین حسین پر موجود تھے. اب بیٹا سید سجاد، اب میں کس کس کی شہادت بیان کروں گا تمہارے سامنے، بس مجھے بھی جانے کی اجازت دو. سید سجاد نے کہا پھوپھی اما مجھے سہارا دیجئے، ہائے میرا بابا تنہا رہ گیا، میں بھی اپنی جان کو بابا پر. مولا حسین نے کہا بیٹا سجاد کربلا کا امتحان مجھے دینا ہے، تجھے کوفہ اور شام کا امتحان دینا. یہ کہنے کے بعد کھڑے ہوئے اور سب سے ودا کر کے اب حسین خیمے سے باہر آئے، اور ایسے باہر آئے جیسے بھرے گھر سے جنازہ باہر آتا ہے. بیویوں نے بین کرنا شروع کیا، ماتم کرنا شروع کیا، تیاریاں کرنا شروع کی. حسین خیمے سے باہر آ گئے اور ذوالجناح پر سوار ہوئے، ذوالجناح کو ایڑ لگائے، آگے بڑھنے کا حکم دیا، مگر ذوالجناح نے آگے بڑھنے سے انکار. حسین نے ذوالجناح سے کہا اے ذوالجناح صحیح ہے بڑی زحمت دی تجھے، ہر ایک کلاشا تجھ پر بیٹھ کے سوار ہو کر میں نے اٹھایا ہے، لیکن اب یہ حسین کی آخری زحمت ہے، بلکہ اے ذوالجناح یہ زحمت پوری بھی نہ دوں گا، بس سنے نہیں جانے کی زحمت. ذوالجناح نے کوئی جواب نہ دیا، سر کو جو جھکایا، مولا حسین نے بھی سر کو جھکا کر دیکھا، کیا دیکھا؟ 4 سال کی ننی سکینہ ذوالجناح کے پیروں کو تھانے کہہ رہی تھی اے ذوالجناح اب میرے بابا کو مقتل میں نہ. اجرکم علی اللہ، جزاک اللہ، اجرکم علی اللہ. بس حسین نے جملے سنے، سکینہ سے بھی ودا ہوئے، اور اب جو گھوڑے کو ایڑ لگائی فوجی اشیاء کی طرف روانہ ہوئے. اللہ ایک جملہ سن لیجئے گا، نہیں معلوم تاریخ میں کتنے فوجیاں لکھے ہیں، یہ فوج یزیدی کتنے موجود تھے، بعض تاریخوں میں لکھا ہے 1,00,000 سے زیادہ تھے. جو کم سے کم تعداد لکھی ہے وہ 30,000 کی تعداد ہے. میرا سوال یہ ہے، اگر صبح عاشور سے لے کر عصر عاشور تک 10,000 واصل جہنم بھی ہو گئے ہو تو 20,000 اب بھی موجود ہیں، اور کم سے کم 10,000 کے ہاتھوں میں اگر تیروں کمان ہو تو سب کا نشانہ حسین کی طرف ہے. ہائے حسین مظلوم، جب مقتل کی طرف روانہ ہوئے بے شمار تیر زہرا کے لال کی طرف آنے لگے، لیکن مولا نے کہا ہائے 3 دن کے بھوکے کی جنگ دیکھو، 3 دن کے پیاسے کی جنگ دیکھو، اب اس کی جنگ دیکھو جس کا جوان تم نے مار دیا، اب اس کی جنگ دیکھو جس کا بھائی عباس تم نے مار دیا، اب اس کی جنگ دیکھو جس کے بھتیجے بھانجے مار دیے. آئیے کہنے کے بعد جو جنگ کی ہے علی کے شیر نے وہ جنگ کی، فوجی الحفیظ علامہ کہہ کے بھاگنے لگی. بس زہرا کے لال کی جنگ تمام ہوئی، صدا بلند ہوئی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ، یہ صدا سننا تھی. حسین نے اپنے سر کو جھکایا، تلوار کو نیام میں رکھا، بھاگی ہوئی فوجیں دوبارہ پلٹا، تیروں کو جوڑا، نیزوں کو اٹھایا، تلواریں جلائی، جس کو کچھ نہ ملا کربلا کی زمین سے پتھر اٹھایا. نوازے رسول کی، ہائے نواز رسول، زخموں سے چور ہونے کے بعد ذوالجناح پر سوار تھے. ایک مرتبہ ذوالجناح سے جھک کر کہا اے ذوالجناح بس یہ آخری زحمت ہے، اگر میں یہاں مر گیا میری بہن زینب در خیمہ پر کھڑی ہے، یہ منظر دیکھ کے مر جائے گی کہ میری گردان تو نے خنجر سے ذبح. آخری درخواست ہے اے زلجنہ میری لاش کو نشیب کی طرف لے جا. زلجنہ نشیب کی طرف آیا, زینب در خیمہ سے باہر آئے, مکمل حجاب میں تھی, مکمل پردے میں تھی, اور حسین کے حال دیکھنے کے لیے آئے. اور ایک مرتبہ حسین کا جو حال دیکھا, مولا کی نگاہیں اٹھی, زینب کی صورت نظر آئی. ایک مرتبہ مولا نے اپنی گھٹنیوں کا سہارا دیا اور کہا بہن زینب میں زندہ ہوں, اشاروں سے کہا زینب خیمے میں چلے جاؤ. بس زینب خیمے میں گئی ہے, میرے پاس طاقت نہیں ہے کہ مسائل بیان کروں. اور اب مولا زمین کربلا پر جو گرے, زمین کربلا پر گرتے ہی زلزلہ آ گیا, فضا کا رنگ تبدیل ہو گیا, آسمان پر سرخی چھانے لگی. زینب نے سید سجاد کو جگایا اور کہا بیٹا ذرا ماحول تو دیکھو, مجھے محسوس ہوتا ہے تمہارے بابا زندہ نہیں رہے. ایک مرتبہ سید سجاد باہر آئے, دائیں دیکھا بائیں دیکھا, کہیں بابا نظر نہ آئے. ایک مرتبہ آسمان کی طرف رک کر کے کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ. زینب نے پوچھا بیٹا تم نے آسمان کو سلام کیوں کیا؟ کہا پھوپھی اما میرے بابا زمین پر نہیں رہے, میرے بابا کے سردوں کے